بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ کل اس پر گفتگو ختم ہوئی تھی کہ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے جو عہد لیا گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، تو ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں خاتم الانبیاء نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر اپنی امت کو دیتے رہے. یہ جو عہد انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے لیا گیا تھا، یہ ایک الگ عہد ہے جو صرف انبیاء اور رسول سے لیا گیا. ایک عہد تمام جن و انس اور مکلف مخلوق سے لیا گیا. پوچھا گیا الست بربکم، جسے عہد الست کہا گیا، جس میں مالک نے وہاں پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا بلا، لیکن نہ آپ کو یاد ہے نہ مجھے یاد ہے. اور یہ اتنا عظیم واقعہ، مالک سامنے ہے، ہم نے مالک کو دیکھا اور جواب دیا سوال کا، اسی مالک کو ہر وقت دنیا میں آ کر یاد رکھنا ہے. کوئی لمحہ، ایک لمحہ اگر غفلت رہی مالک سے، تو اکابر فرماتے ہیں کہ گناہوں کی تقسیم کرتے 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 صغائر اور کبائر سب کو لکھا گیا، مگر وہ فرماتے ہیں کہ اکبر الکبائر اپنے مالک سے ایک لمحے کے لیے غافل ہونا ہے. اس کو اکبر الکبائر، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، اور اسی مالک کو بسانے کے لیے یہ تصوف ہے. صوفیہ کی کوشش رہتی ہے کہ جب اس سلوک میں اور سیر اللہ میں چلیں تو کوئی چیز نہ ہاتف کی آواز ہمیں روک پائے، نہ انوارات اور تجلیات ہمیں روک پائیں. ہم ذات بحت مالک ہی کی طرف دوڑتے چلے جائیں. اس کے لیے حضرت شیخ قدس روح کے یہاں ایک کتاب کی تعلیم ہوتی تھی عصر کی نماز کے بعد. حضرت مولانا معین الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جہوری الصوت تھے، تو وہ اس کتاب کو پڑھا کرتے تھے. ارشاد الملوک کی تعلیم ہوتی تھی، اکمال الشیم کی تعلیم ہوتی تھی، بڑی عجیب و غریب کتابیں. یہ فن ذات باری تعالیٰ کی طلب، اس کی طرف سلوک، اس کی طرف چلنا، اس کی معرفت، اس کو کیسے ہم پہچانیں، تو اس کو آسان بنانے کی کوشش کی گئی ہم جیسوں کے لیے جو اس فرض کو بھی بھلا چکے. یہ جو گناہ جس میں ہم مبتلا ہیں، یہ گناہ کیا، وہ گناہ کیا، وہ گناہ بھی یاد، اسے بھی ہم پہچانتے ہیں، لیکن یہ جسے اکبر الکبائر کہا گیا کہ ایک سیکنڈ کے لیے مالک سے غافل ہونا، یہ گناہوں میں سب سے اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ. تو یہ جو کتابیں جتنی ہیں، عوارف المعارف، قوت القلوب، رسالہ قشیریہ، تو ان سب میں اسی گناہ کو یاد دلایا گیا اور اسی گناہ سے توبہ کی طرف بلایا گیا. یہ کیسی مبارک ہستیاں جنہوں نے کتنے مقدس کام کا بیڑا اٹھایا. تو جو یہ کتاب ہے اکمال الشیم مثلا، تو اس کا اصل متن اس کتاب کا، جس کی یہ شرح کی گئی ہے، وہ علامہ عطا اللہ اسکندری کی ہے. ان کی حکمتوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا، اس کا نام رکھا گیا الحکم العطائیہ. اور یہ شیخ اسکندری کون ہیں؟ بہت بڑے بزرگ عارف ربانی جنہوں نے رب کو پہچانا. اور میں نے عرض کیا کہ یہ جتنے فقہا اور محدثین ہیں سب ان کے پیچھے پیچھے حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ, حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, یہ ایسے انسانوں کو, مشائخ کو ڈھونڈا کرتے تھے اور ان کی خوشامد کیا کرتے تھے کہ کوئی کلمہ ان سے سنیں, ایک کلمہ ان سے سن لیں. تو یہاں بھی یہ شیخ عطاء اللہ اسکندری اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ ہمارے یہاں فقہ کی کتابوں میں مشہور کتاب ہے فتح القدیر, اس کے مصنف علامہ کمال ابن حمام ہیں. ان کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی جس دن وہ شیخ عطاء اللہ اسکندری کی قبر پر پہنچے ہوں گے, اس کی زیارت کی ہوگی. جس طرح دستور ہے میں اور آپ قبرستان جائیں گے تو جو اللہ توفیق دے وہ پڑھنا شروع کریں گے. اب وہ علامہ کمال ابن حمام صاحب فتح القدیر شیخ اسکندری کی قبر پر حاضر ہیں, تلاوت جاری ہے, سورہ ہود پڑھ رہے ہیں. سورہ ہود پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ, کہ مالک کے حضور جب ہماری پیشی ہوگی تو کچھ بدبخت ٹھہریں گے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور کہ ہم اس جماعت میں سے نہ بن جائیں, اللہ تعالی ہمیں اس جماعت میں داخل نہ فرمائے, اشقیاء میں سے نہ بنائے, ہمیں سعداء میں سے بنائے. تو فرمایا کہ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ, کچھ لوگ ان میں سے بدبخت ہوں گے اور بعض نیک بخت ہوں گے. تو جیسے ہی علامہ ابن حمام کی تلاوت میں یہ کلمہ زبان سے نکلا فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ, اب قبر میں سے آواز آتی ہے. شیخ عطاء اللہ اسکندری جو قبر میں دفن ہوئے, ایک طویل عرصہ گزر گیا, لمبا زمانہ گزر گیا, اب بولتے ہیں قبر میں سے کہ شیخ نے قبر کے اندر سے ان کو پہچان بھی لیا. اللہ اکبر, ان کو پہچانا بھی, ان کا نام بھی انہیں معلوم. فرمانے لگے یا کمال لیس فینا شقی, ہم میں کوئی بدبخت نہیں ہے. اب اتنی بڑی کرامت دیکھی تو کیوں نہ جی چاہتا. جس طرح کہ ہمارا ایک طویل موضوع رہا ان بیانات میں کہ خطیب بغدادی اپنے متعلق ساری عمر دعا کرتے رہے کہ مجھے بشر حافی کے قریب اللہ جگہ عطا فرمائے, ان کے پڑوس میں میں دفن ہو جاؤں, اس کے لیے وصیت فرماتے رہے, کوشش فرماتے رہے. تو اسی طرح ابن حمام نے جب یہ قبر میں سے آواز سنی کہ یا کمال لیس فینا شقی, تو اب انہوں نے اپنے انتقال کے وقت وصیت فرمائی کہ مجھے شیخ اسکندری کی قبر کے متصل دفن کیا جائے. عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کے یہ بندے ہوتے ہیں. شیخ اسکندری کے شاگردوں میں سے کوئی حج بیت اللہ کے لیے سفر پر گئے, وہ شیخ اسکندری کو اپنے مقام پر چھوڑ کر آئے تھے. اب کیا دیکھتے ہیں مطاف میں کہ شیخ طواف کرنے والوں کے ساتھ طواف فرما رہے ہیں. طواف سے فارغ ہو کر جب مقام ابراہیم پر دوگانہ ادا کرنے کے لیے, دو رکعت پڑھنے کے لیے پہنچے تو دیکھا کہ وہاں شیخ اسکندری نماز میں مصروف ہیں. سعی کے لیے پہنچے تو صفا اور مروہ کے درمیان دیکھا. جب مکہ مکرمہ سے عرفہ پہنچے تو دیکھا کہ حاجیوں کے ساتھ وقوف عرفہ میں شریک ہیں. اب یہ شاگرد جب حج سے واپس آئے تو لوگوں سے پوچھا کہ میرے جانے کے بعد شیخ بھی حج کے لیے تشریف لے گئے تھے؟ تو سب نے انکار کیا کہ نہیں. تو سلام مسافہ کے بعد اب مسکراتے ہوئے پہلا سوال شیخ اسکندری کا اس حاجی صاحب سے, جانے والے حج کے لیے جانے والے طالب علم سے, کیا سوال؟ فرماتے ہیں کہ آپ حج کے لیے تشریف لے گئے, حج کے سفر میں آپ نے کن کن کو دیکھا؟ اب شاگرد کو کہنا پڑا کہ حضرت آپ کو میں دیکھتا رہا, مطاف میں دیکھا, مقام ابراہیم پر دیکھا, مصفیٰ اور مروہ پر دیکھا, عرفات کے میدان میں وقوف کے وقت دیکھا. تو جواب سن کر شیخ مسکرا دیے. کیا آپ پوچھنا ہے ان حضرات کا؟ تو ابھی یہ حکمتیں جو جمع کی گئی اس کو کہا جاتا تھا الحکم العطائیہ. جب ان کی شیخ علی متقی نے تبویب فرمائی تو اس کا نام تبدیل ہو کر تبویب الحکم بن جاتا ہے. تو یہ تبویب الحکم بنانے والے مبوب شیخ مولانا علی متقی ہیں, اور یہ جیسے معلوم ہوا کہ شیخ اسکندری کون ہیں تو اسی طرح یہ تبویب الحکم جنہوں نے نام دیا یہ کون ہیں؟ یہ شیخ علی متقی آپ کے آبا و اجداد تو جونپور کے تھے, پھر وہ ہماری تاپی ندی کے کنارے برہان پور میں آ کر آپ کے والد حضرت حسام الدین خاندیس میں آ کر آباد ہوئے, وہاں ان کی ولادت ہے. تو یہ رب العالمین کی معرفت اتنی اعلیٰ ترین فرض سمجھی جاتی تھی معرفت, کہ اس کے لیے بچپن سے مشائخ اپنے بچوں کا, والدین اپنے اولاد کا فکر اسی کا فرماتے تھے کہ میرے بیٹے کو معرفت کہاں سے حاصل ہو سکتی ہے, اپنے مالک کو یہ کیسے پہچانے گا. تو اس کے لیے معرفت کے حصول کے لیے شیخ علی متقی وہاں برہان پور میں پیدا ہوئے, اور آپ کی 8 سال کی عمر ہوئی تو آپ کے والد نے شیخ باجن سے آپ کو مرید کرا دیا تھا, جن کا نام اصلی نام شیخ بہاء الدین چشتی ہے. آپ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم, بہت بڑے ولی کامل تھے. شیخ علی متقی نے اپنے انہی استاد سے, شاہ باجن سے, ابتدائی کتابیں پڑھی. جب شیخ کا انتقال ہوا, ان استاد کا انتقال ہوا, تو ان کے فرزند ارجمن شاہ عبد الحکیم کے مریدوں میں شامل ہو گئے, اور سلوک اور سیر اے اللہ کی تکمیل فرمائی, اور چشتیہ سلسلے میں ان سے خلافت پائی. پھر آگے ملتان کا سفر ہوا, وہاں ایک بزرگ شیخ حسام الدین متقی کی خدمت میں رہے, وہاں بیضاوی وغیرہ پڑھی. پھر جب مکہ مکرمہ کے سفر کا ارادہ کیا تو اس زمانے میں وہاں پنجاب سے لوگ سفر کر کے اس طرف آتے تھے, اور گجرات کے ساحل اور کنارے سے کشتیوں میں جدے کے لیے روانگی ہوتی تھی. چنانچہ شیخ متقی بھی ملتان سے چل کر گجرات آئے, اور یہاں شاہی مہمان رہے. سلطان وقت محمود ثالث نے بڑا اکرام فرمایا اور ان کے لیے حجاز کے سفر کا انتظام فرمایا. جب وہاں پہنچے تو شیخ ابو الحسن بکری اور شیخ محمد السخاوی وہاں حجاز میں تھے, ان سے حدیث اور تصوف اور ان تمام علوم میں استفادہ کیا. قادری، شاذلی، مدنی، طرق میں، روحانی سلاسل میں خلافتیں بھی پائی، اور دنیا علم حدیث کی مشہور کتاب جمع الجوامع علامہ سیوطی کی، جس میں قولی فعلی احادیث آپ نے جمع فرمائی تھی، تو اس کو ابواب اور فصول پر ترتیب دے کر شیخ علی متقی نے اس کا نام کنز العمال رکھا. تو ان کے شیخ علی متقی کے واقعات بھی علامہ اسکندری سے مماثل، ان کے جیسے بے شمار واقعات، عجیب و غریب واقعات. آپ کے خلیفہ شیخ عبد الوہاب متقی گجراتی، وہ اپنی کتاب اتحاف التقی فی فضل شیخ علی متقی میں لکھتے ہیں کہ شیخ کی وفات سے پہلے مکہ مکرمہ میں آپ کی وفات کی خبر مشہور ہو گئی. جب بھاگے ہوئے اہل مکہ آپ کی قیام گاہ پر پہنچے تو دیکھا کہ آپ توانا تندرست ہیں، تو سب کو دیکھ کر شیخ مسکرائے. فرمایا کہ اس فقیر کی مثال اس شخص کسی ہے جس نے موت کا مزہ چکھ لیا، آخرت کے احوال سے واقف ہو گیا، پھر اس نے مالک سے درخواست دی کہ اے اللہ، دوبارہ مجھ کو دنیا میں بھیج. تو مالک نے میری درخواست قبول فرمائی اور پھر مجھے دنیا میں بھیج دیا. اسی طرح لکھا کہ شیخ کی وفات سے 2 ماہ پہلے جناتوں کے 2 گروہ پہنچے. ایک گروہ جناتوں کا جو شیخ کا عقیدت مند تھا، انہوں نے بہت سے علوم میں جناتوں نے آپ سے استفادہ کیا، اور واپس جاتے ہوئے سب نے قدم بوسی کی اور چلے گئے. دوسرا گروہ جو کبھی کبھی آتا تھا، وہ کفار اور مشرکین کا ہوتا تھا، وہ وہاں پہنچ تو جاتا مگر شیخ کی عظمت اور جلال کو دیکھ کر پھر واپس انہیں بھاگنا پڑتا. تو اس لیے شیخ نے ان کی ہدایت کے لیے بھی، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے بطور خاص ان جناتوں کے لیے خطوط لکھے. کبھی کبھی حضرت شیخ قدس روح راز کی باتیں بہت کم. ایک مرتبہ چاروں طرف ہزاروں کا مجمع ہے خانقاہ میں، دار جدید میں، جب حضرت تمام مشاغل سے فارغ ہو کر حضرت کی خدمت سے فارغ ہوئے تو حضرت نے فرمایا خدام کو، جاؤ بھائی. اس کے بعد جب جانے لگے، ذرا نکلتے ہوئے دیر ہوئی ہوگی، تو حضرت نے فرمایا کہ جاؤ بھائی جاؤ، کوئی اور مخلوق ابھی آ رہی ہے. تو اب شیخ علی متقی کا خود عالم آخرت کا سفر جب ہونے لگا اور آپ کو محسوس ہوا کہ اب یہ آخری ایام ہیں، تو شیخ عبد الوہاب کو بلا کے ارشاد فرمایا وہ بیت پڑھ. کوئی کلمہ فرمایا نہیں کہ کون سا شعر، کون سا بیت. شیخ کہتے ہیں کہ میں اپنی دانائی سے سمجھ گیا کہ آپ کا ارشاد کون سے بیت کی جانب ہے، تو کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا. ہرگز نہ آیت در نظر صورت زیرویت خوب تر، شمسی ندانم یا قمر، حوری ندانم یا پری. کہ رب العالمین، خالق کائنات، تیری زیارت سے بڑھ کر کسی چیز کی خواہش نہیں، تیری صورت سے بڑھ کر مجھے اب کسی کو دیکھنے سے چین اور سکون نہیں ہوگا. بس چاہتا ہوں کہ تیری ہی زیارت ہو، تجھی کو دیکھوں. تو جب شیخ نے یہ شعر سنا، ہرگز نہ آیت در نظر صورت زیرویت خوب تر، تو شعر سن کر شیخ کی حالت دیگرگوں ہونے لگی. فرمایا اور پڑھو اور پڑھو، اسی کو دوہرا، بار بار اس شعر کو دہرایا گیا، تو اتنے میں کھانا لگ گیا، عرض کیا گیا حضرت تمام حاضر ہے، تو فرمایا اچھا اس کا کچوندہ بناؤ، کہتے ہیں تمام چیزیں آپس میں ملا دو اچھی طرح سے، حضرت اخیر میں دسترخوان پہ مجھے فرماتے تھے یہ سالن اس میں ڈال دے، وہ یہ اچار ڈال دے، وہ سبزی ڈال دے، تو سب اچھا ملا اور ملا اچھی طرح، ملا اور ملا اچھی طرح، بار بار اور اچھی طرح ملا، اچھا مجھے ایک لقمہ دے، تو اسی طرح فرمایا اس کا کچوندہ بناؤ، کیونکہ آپ کی عادت تھی کہ جب تک کھانے کو اس طرح لت پت نہ کر لیا جائے اس وقت کھاتے نہیں تھے، چنانچہ کچوندہ بنا کر لایا گیا، اور اس کے بعد پھر ایک اور اس کی پھر وہ کچوندہ بنانے کی وجہ بھی ارشاد فرمائی، وہ ہر چیز میں مالک کی یاد، فرمانے لگے کہ اس کو اچھی طرح خلط ملط کر دے، آپس میں ملا دے، اور اتنا ملا دے کہ تمام کھانے ایک یکجا ہو جائیں، ایک جگہ ہو جائیں، اور دوئی کا نام نہ رہے، ڈبل نہ رہے کہ یہ قسم الگ یہ قسم الگ۔ او ہو سن سہیلی پرم کی باتا، یوں مل رہی ہے جوں دودھ نباتا، کہ بالکل آپس میں دودھ میں کوئی چیز آپ نے شوگر ڈال دی تو کوئی دو چیز بتا سکتا ہے کہ دو ہے، تو اچھی طرح ملا دے تاکہ وہ اکائی رہے، دو ہی ختم ہو جائے۔ اب کیسی جذبی حالت، مالک کی طرف جانے کی کتنی جلدی، اور کتنا وجد، کتنا جوش۔ تو شیخ عبدالوہاب فرماتے ہیں کہ ساری رات اس جوش کی کیفیت میں، جذبی حالت میں گزری، اور فرماتے ہیں کہ جب سفر آخرت اور قریب آیا تو شیخ نے پہلے سے تنبیہ فرما دی، ارشاد فرمایا کہ جب تک فقیر کی انگلی انگشت شہادت، شہادت کی انگلی حرکت کرتی دیکھو، جس طرح ذاکر حالت ذکر میں حرکت کرتا ہے، تو انگلی کی حرکت سے سمجھو کہ روح نے ابھی تک پرواز نہیں کی، قالب میں روح ہے۔ جب یہ انگشت شہادت، شہادت کی انگلی ساکن ہو جائے، تھم جائے، تب جانو کہ اب روح قالب میں نہیں رہی۔ تو خدام کا بیان ہے کہ بالکل نزع اور سکرات کی حالت میں اسی طرح رہا، کہ ہم نے دیکھا کہ تمام جسم سے جان نکل چکی ہے، کسی عضو میں ذرا سا بھی حیات کا کوئی اثر نہیں ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ شہادت کی انگلی اسی طرح حرکت میں ہے۔ شیخ عبدالوہاب فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا اچھی طرح، اور شیخ کا سر مبارک میرے زانو پر تھا، جب یہ انگلی کی حرکت تھمی تب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہاں اب خدا کا ذکر کرتے کرتے روح مقدس 90 سال کی عمر میں 2 جمادی الثانیہ 975 ہجری میں سرزمین مکہ پر مالک کے حضور پہنچ گئی، رحمہ اللہ رحمتا واسعہ۔ یہ انگشت شہادت پر یاد آیا، حضرت حکیم الامہ حضرت تھانوی قدس روح نے حضرت گنگوہی قدس روح کے وصال پر ایک رسالہ تصنیف فرمایا تھا جس کا نام یاد یاراں، کتنا پیارا نام وہ یاد یاراں۔ اس میں حضرت تحریر فرماتے ہیں بہت سے مسائل جو حضرت کو پیش آیا، الجھنیں پیش آئی، جس طرح حضرت شیخ قدس روح کی خدمت میں لکھا کرتے تھے، تو حضرت نے بہت سارے واقعات اس میں تحریر فرمائے ہیں یاد یارہ میں۔ تو اس میں فرماتے ہیں کہ تشہد میں جو شہادت کی انگلی اٹھائی جاتی ہے تو رفع سبابہ کے بارے میں تردد تھا کہ یہ اشارے کا بقا کس وقت تک ہے، یہ کسی حدیث میں منقول ہے یا نہیں، تو حضرت قدسِ روح حضرت گنگوہی کے حضور میں یہ تردد میں نے پیش کیا تو فوراً ارشاد فرمایا کہ ترمذی کی کتاب الدعوات میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کے بعد فلاں دعا پڑھی اور اس میں سبابہ سے اشارہ فرما رہے تھے اور ظاہر ہے کہ دعا سلام کے قریب پڑھی جاتی ہے تو ثابت ہو گیا کہ اخیر تک اس کا باقی رکھنا حدیث میں منقول ہے. آگے حضرت فرماتے ہیں اس سے بھی سورۃ انتقال ذہنی اور ملکہ استنباط بخوبی روشن ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ لوگ اس مسئلے کو باب التشہد میں ڈھونڈتے ہیں, وہاں نہیں ملتا, اس سے سمجھتے ہیں کہ حدیث میں نہیں ہے. اسی لیے خود حضرت گنگوہی قدس روح کی جو تقریر ترمذی شریف کی چھپی ہوئی ہے تو اس کے اخیر میں آخری سطور میں کتاب الدعوات کے نیچے دو تین سطر پر کتاب خط اور تقریر ختم ہو جاتی ہے, تو وہاں پر بھی حضرت نے جب اسی روایت پر پہنچے تو اسی کلام کو حضرت نے وہاں نقل فرمایا ہے. یہ جو تقریر ترمذی کی حضرت مولانا اشفاق الرحمن صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مرتب فرما کر چھپوائی ہے تو اس کے کل صفحات 64 ہیں. ہمارے اکابر نور اللہ مراقدہم کا انداز احادیث کی تدریس کا کیا تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف 64 صفحے کی وہ تقریر, اور جیسے حضرت شیخ نور اللہ مراقدہ کے والد محترم حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر بخاری اور تقریر ترمذی جو مرتب فرمائی تھی تو وہ فی البدی عربی میں لکھتے جاتے تھے, عربی میں اس کو قلم بند فرمایا. تو اسی طرح یہ بھی عربی میں تقریر ترمذی ہے تو اس کے اخیر میں جو ابواب الدعوات ہیں تو وہاں پہنچ کر باب قولہ وقبض اصابعہ وبسط السبابہ وهو يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك, اس کی شرح میں حضرت تھانوی قدس الروح ارشاد فرماتے ہیں قلت فيه إدامة إشارة التشهد إلى آخر الصلاة, کہ جو اشارہ ہے وہ آخر سلام تک رہے گا. تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حکیم الامہ حضرت تھانوی قدس الروح نے جو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا تو اس کے بعد سے آپ کا بھی فیصلہ یہی تھا کہ یہ سلام تک انگلی اٹھی ہوئی رہے, جیسا کہ حضرت شیخ قدس روح کا معمول تھا. ایک دفعہ شیخ الحدیث حضرت استاد محترم مولانا محمد یونس صاحب نے والسول میں سلو چاچا کے مکان پر, دارالعلوم کے اور اساتذہ بھی تھے, وہاں ظہر کی نماز کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہمارے حضرت شیخ قدس روح کی تشہد میں شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی ہوتی ہے, لیکن چونکہ حضرت کے ضعف و پیری کی وجہ سے حضرت سہارے کے لیے جہاں جس انداز میں اپنا ہاتھ گھٹنے پر رکھتے ہیں تو وہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کی شہادت کی انگلی جھکی ہوئی ہے, حالانکہ وہ اٹھی ہوئی ہوتی ہے, خود ہاتھ نیچے کی طرف زمین کی طرف جھکا ہوا ہونے کی وجہ سے صاف انگلی اٹھی ہوئی نظر نہیں آتی. تو حضرت شیخ یونس صاحب نے وہاں فرمایا تھا کہ یہ حضرت گنگوہی قدس الروح کا بھی اس پر عمل تھا کہ شہادتین کے ساتھ انگلی اٹھے اور سلام تک اٹھی ہوئی رہے. تو اس پر حضرت گنگوہی قدس الروح کے بعد ہمارے اکابر کا یہ معمول رہا. تو یہاں حضرت گنگوہی قدس الروح سے پوچھنے کے بعد حضرت تھانوی قدس الروح کا بھی یہی فیصلہ ہے. چونکہ ان اکابر کا ذوق معمول یہی کہ اپنے اکابر سے جس چیز کو پوچھتے تو اسی کو پھر اپناتے تھے, تو حضرت گنگوہی قدس الروح سے پوچھنے کے بعد حضرت نے اس کتاب کی تدریس میں بھی جب یہاں پہنچے تو اسی کو طلبا کے سامنے بیان بھی فرمایا. کیونکہ یہ صرف علم کی حد تک نالج میں زیادتی کے لیے وہ حضرات نہیں پڑھتے تھے، اقتداء اور عمل کے لیے پڑھتے تھے اور پوچھتے تھے. اسی لیے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مس سیاحت من الاسلام فی شیء، فرماتے ہیں کہ یہ سیاحت اور یہ ادھر ادھر سیر و تفریح یہ اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے. ولا من فعل النبیین ولا الصالحین، نہ یہ انبیاء اور صلحاء کا کام ہے. اور اس لیے بھی کہ لأن سفر یشتت القلب، کہ یہ سفر کوئی اچھی چیز نہیں ہے، قلب پریشان رہتا ہے. فلا ينبغي للمريد ان يسافر الا في طلب علم. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ ارادت کو اتنا مانتے ہیں کہ طالب علم کے بجائے آپ کیا لفظ استعمال فرماتے ہیں، فلا ينبغي للمريد، کہ مرید کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ سفر کرے سوائے طلب علم کے. او مشاہدت شیخ یقتدی به فی سیرتہ. اللہ، یہ جملہ سنانا مقصود تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفر ہونا چاہیے طلب علم کے لیے یا کسی شیخ کی زیارت کے لیے، اور سفر ہی سفر کی نیت کیا ہو کہ میں اس شیخ کو اپنا مقتدا اور سیمپل اور نمونہ بنا کر چلوں گا، جس طرح وہ نماز پڑھتے ہیں اس طرح نماز پڑھوں گا، جس طرح وہ تلاوت کرتے ہیں میں تلاوت کروں گا، جس طرح وہ ذکر کرتے ہیں میں ذکر کروں گا. صرف علم میں اضافے کے لیے اور نالج بڑھانے کے لیے امام احمد فرماتے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے، پھر میں اس کو پڑھتا ہوں. وقال الامام احمد بن حنبل مس سیاحت فی الاسلام من شیء ولا من فعل النبیین ولا الصالحین ولأن سفر یشتت القلب فلا ينبغي للمريد ان يسافر الا في طلب علم او مشاهده شيخ يقتدي به في سيرته. اب یہاں سے یہ مسئلہ بھی جو تصوف کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ فنا فی الشیخ، کہ یہ تو اپنے شیخ میں فنا ہو گیا، تو سچ مچ ان کی شکلیں بدل جاتی تھیں، جیسے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی نور اللہ مرقدہ نے بھی، اور سہارنپور اور رائے پور میں اس طرح دیکھنے والے بہت بڑی تعداد میں ہوں گے کہ جنہوں نے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ کو بھی دیکھا، پھر حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب، جو پاکستان میں آپ کے صاحبزادے حضرت مولانا سعید احمد صاحب ہیں، ان کے والد محترم کو بھی دیکھا، تو وہ اس کی تصدیق کریں گے کہ کوئی رشتہ داری نہیں، دور دور بھی تو خاندان آپس میں حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے اور حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نہیں ملتے ہوں گے، لیکن شکلیں بالکل دونوں کی ایک جیسی. شاہ عبد العزیز صاحب بالکل معلوم ہوتے تھے جیسے کہ شاہ عبد القادر صاحب ہیں. تو یہ کب جا کر ہوتا ہے کہ جب صرف وظیفہ پوچھنے کے لیے اور کوئی کتاب پڑھنے کے لیے ان کے سامنے وہ نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ امام احمد فرماتے ہیں کہ او مشاہدت شیخ یقتدی بہ فی سیرتہ، کہ کسی شیخ کے پاس اس نیت سے انسان جائے کہ میں ان کی سیرت میں ان کی اقتداء کروں گا، ان کی طرح بننے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اکابر کو بے حد جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے تمام چیزیں ہمارے سامنے عملی شکل میں پیش کی، اور اس کی بھی آپ چین بنا سکتے ہیں ہر چیز میں، تلاوت میں، نماز میں. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اب تک جس طرح کے کتابوں کی، حدیث کی کتابوں کی سندیں چلتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان اکابر کی قدردانی کی ہمیں توفیق دے. یہ جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ فلا ينبغي للمريد ان يسافر الا في طلب علم او مشاهده شيخ يقتدي به في سيرته، تو یہ ایسے ہی شیوخ مراد ہیں جیسے صاحب حکم عطائیہ شیخ عطاء اللہ اسکندری، جن کا قصہ آپ نے سنا، یا شیخ علی متقی صاحب کنز العمال، جن کے حالات آپ نے سنے. یا تو یہ کتاب حکم عطائیہ اصل متن تھا، اس کی تبویب فرمائے شیخ علی متقی نے، اس لیے اس کا نام تبویب الحکم. پھر حضرت حاجی انداؤ اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کتاب پسند آئی تو حضرت حاجی صاحب نے حکم فرمایا کہ اس کا اردو ترجمہ کیا جائے. تو اس کا اردو ترجمہ صاحب بذل المجہود حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری نے ثم المدنی نے فرمایا. تو ان کا حال سنیے. حضرت سہارنپوری قدس سرہ مزار العلوم سہارنپور میں ہے. آپ کو سفر کا داعیہ پیدا ہوتا ہے, اس لیے آپ نے مدرسہ مزار العلوم میں ایک درخواست دی رخصت کے لیے, مدرسے سے چھٹی لینے کے لیے, اجازت لینے کے لیے, کہ میں 1.5 سال کی رخصت چاہتا ہوں. 16 شوال 1345 ہجری سے لے کر 15 ربیع الثانی 1347 ہجری تک. اور آپ نے شروع شوال میں عزیزوں دوستوں خدام سب سے رخصتی ملاقات فرما لی. امبیٹا گنگو دیومن کاندلا وغیرہ کا باقاعدہ سفر فرمایا اور ایک ایک دوست اور عزیز اور خادم کے مکان پر جا کر کہا سنا معاف کرایا کہ میں عرب جا رہا ہوں. اس طرح ہر ایک سے ملاقات کر کے آخری سلام فرما کر یہاں سے ہندوستان سے رخصت ہوئے. اور جس طرح آپ نے فرمایا تھا کہ میں 1.5 سال کی رخصت چاہتا ہوں اور 1.5 سال کی رخصت پر آپ وہاں پہنچے اور 16 ربیع الثانی 1347 ہجری 4 شنبے کو بآواز بلند اللہ اکبر کہا اور اس کے ساتھ ہی روح مدینہ طیبہ میں جسد عنصری کو الوداع کہتی ہوئی عالم قدس میں پرواز کر گئی. اور کتنی بڑی کرامت کہ مدرسے سے 1.5 سال کی رخصت لی تھی, اس میں نہ ایک دن کم ہوا نہ زیادہ ہوا. اور یہ جس دن آپ بقیع میں دفن ہوئے اسی دن یہ آخری دن تھا رخصت کا, جو چھٹی کا, جو آپ نے چھٹی لی تھی. اس سے عجیب قصہ سنی, اس سے بھی زیادہ عجیب سنیے کہ شیخ الاسلام پاکستان حضرت مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی نبر اللہ مرقدہ کے صاحبزادے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ایک واقعہ لکھ کر بھیجا تھا کہ میرے ابا بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ قدس سرہ کے ساتھ مدینہ طیبہ میں بذل المجہود کی تصنیف فرما رہے تھے, تو اس دوران حضرت شیخ قدس سرہ نے ایک خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج جو بذل المجہود کی تصنیف میں فلاں صفحہ لکھا گیا تو اس میں یہ جگہ, اس جگہ ایک غلطی ہوئی ہے, یہ ایک سہو ہوا ہے, اس کو درست کر لیا جائے. اب حضرت شیخ قدس سرہ کی آنکھ کھلتی ہے, صبح کا انتظار کیے بغیر لالٹین لے کر نکلتے ہیں. سامنے دور سے دیکھ رہے ہیں کوئی لالٹین لے کر آ رہا ہے. ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ حضرت استاد محترم پیر و مرشد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری ہیں. تو معلوم ہوا کہ حضرت نے بھی اسی وقت یہی خواب دیکھا اور حضرت بھی صبح کا انتظار کیے بغیر رات ہی کو لالٹین لے کر چلے. رستے میں ملاقات ہوئی. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے طفیل ہماری خطائیں بخش دے کہ اب ایسے حضرات, امام احمد جیسا فرماتے ہیں کہ ایسے شیخ کی زیارت کے لیے چلے کہ ان کی سیرت کی میں اقتداء کروں گا. دنیا شاید ترسے گی ایسے بزرگوں کی زیارت کے لیے. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی شان میں جو ہم سے ناقدری ہوئی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.